الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے, اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ تعالی اپنی رضا کا, اپنی محبت اور معرفت میں ترقی کا ذریعہ بنائے. جب بھی یہاں پر حاضری ہوتی ہے, حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادیں اور زیادہ تازہ ہو جاتی ہیں. وہ ان کی معیت میں گزرے ہوئے لمحات اور وہ باتیں, وہ آواز کانوں میں گونجتی ہے. یہاں کی ملاقاتیں, حرمین شریفین کی ملاقاتیں کبھی بھی وہ ذہن سے محو نہیں ہوتی, اور ظاہر ہے کہ وہ محو کیسے ہو سکتی ہیں. ایسی یادیں اور ایسی ملاقاتیں یہ تو زندگی کا ایک اثاثہ ہوتی ہیں, زندگی کا ایک سرمایہ ہوتی ہیں, اور یہ ہم سب کی خوش بختی ہے, خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ان آنکھوں سے ایسے چہرے دکھائے, ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی, ان کی معیت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی شخصیات بہت مشکل سے ملتی ہیں, بہت مشکل سے ملتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے چہرے دکھا دیے, ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جیسے ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ یہاں دنیا میں اللہ نے جمع کیا, اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی ان کے ساتھ جمع فرمائے. کوئی ہماری ایسی شامت اعمال نہ ہو کہ ہم ان کی وہاں مائیت اور رفاقت سے محروم ہو جائیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے جنت کا اشتیاق اور زیادہ بڑھ گیا جب یہ پتہ چلا کہ جنت میں دوستوں سے ملاقات ہوگی. تو یہ دوستوں سے جو ملاقات ہے, اور اللہ والوں سے بڑھ کر کون دوست ہوگا. کاش کہ ہم اس کی قدر پہچانیں کہ اللہ والوں سے بڑھ کر کوئی دوست ہو نہیں سکتا. دوست کا پہلے تو مفہوم سمجھنا چاہیے کہ دوست کہتے کس کو ہیں. آج ہر ایک کی زبان پر یہ بات تو ہوتی ہے کہ جی فلاں بھی میرا دوست ہے, فلاں بھی میرا دوست ہے, اور دوستیوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے, اور اس فہرست میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. کہیں راہ چلتے کسی سے ملاقات ہو گئی, کہیں سفر میں ملاقات ہو گئی, بس کہا کہ یہ بھی میرا دوست ہے. تو پہلے دوست کا مفہوم سمجھنا چاہیے کہ دوست کہتے کس کو ہیں، اور کیا دوستی کا جو مفہوم ہے وہ ہر ایک کے اوپر صادق آتا ہے؟ دوست کہتے کس کو ہیں؟ دوست کہتے ہیں خیر خواہ کو، خیر خواہ، اور ایسا خیر خواہ کہ جو اپنا بھی خیر خواہ ہو اور جو دوسروں کا بھی خیر خواہ ہو. اور یہ صفت اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے اندر رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھی خیر خواہ ہوتے ہیں اور پھر اپنے سے زیادہ اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اپنی زندگی کو خلق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں، پھر نہ وہ دن کا آرام دیکھتے ہیں، نہ رات کا آرام دیکھتے ہیں، نہ اپنے کام کاج کو دیکھتے ہیں. ان کی زندگی کا ایک مشن اور ایک مقصد ہوتا ہے، اور مقصد اور مشن یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے. اور واللہ یہی سب سے بڑی خیر خواہی ہے، یہی سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ آج کے اس زمانے میں بہت بڑا المیہ ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کے اس زمانے میں اللہ سے توڑنے والے تو بہت ہیں، لیکن اللہ سے جوڑنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. جو نفوس قدسیہ اللہ سے جوڑنے والے موجود ہیں، واللہ وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے محسن ہیں. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، قدر کی نگاہ سے انہیں دیکھنا چاہیے، اور ان کی ذات سے، ان کی شخصیت سے، ان کی صحبتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خیر خواہی کسے کہتے ہیں، کہ آج کے اس زمانے میں نفسہ نفسی انتہا درجے کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، نفسہ نفسی کا زمانہ ہے. کہتے ہیں قیامت کا جو میدان ہوگا وہاں پر نفسہ نفسی ہوگی، تو ٹھیک ہے قیامت کے میدان میں تو نفسہ نفسی ہوگی، لیکن ہمیں اس دنیا کے اندر آج وہ نفسہ نفسی نظر آتی ہے کہ آج جس کو دیکھو وہ اپنے مفادات اور اغراض کے پیچھے لگا ہوا ہے. کوئی کسی سے دوستی اگر رکھتا ہے، کوئی تعلق اگر کسی سے رکھتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے وہ تعلق نہیں ہوتا، وہ اغراض کے لیے ہوتا ہے، وہ مفادات کے لیے ہوتا ہے. یہ تو اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور ایک اللہ انہیں درد دل عطا کرتا ہے، اور یہ درد دل کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہوتا ہے اپنے خاص بندوں پر، کہ جس دل میں یہ تڑپ ہو، یہ لگن ہو کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے. اور یہی چیز ہم نے بدرجۂ اتم، بدرجۂ کمال حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی کہ کس درجے کا درد دل تھا، کس درجے کا کرب اور بے چینی تھی. اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منتقل ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو یہ کیفیت تھی کہ اللہ کی مخلوق کے لیے، یہاں تک کہ کفار کے لیے بھی دل کے اندر کس طرح سے کڑتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ان کے لیے ہلاک کر لیں گے. یہ کیفیت تھی. تو یہ جو حصہ امت کے اولیاء اللہ کو عطا ہوتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حصہ ملتا ہے، فیضان تو وہاں سے ہی چلتا ہے. تو یہ چیز ہم نے حضرت کی شخصیت میں، حضرت کی ذات میں بدرجۂ اتم، بدرجۂ کمال یہ چیز دیکھی کہ باوجود اس کے کہ بہت سے عوارض، بہت سی چیزیں، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق کے لیے، خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھا تھا. اور حقیقت یہی ہے کہ اب ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے تعلق کا، وفا کا اظہار کریں، وفا کا اظہار کریں. اور یہاں اگر دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ یہ چمن ان بڑوں نے آباد کیا ہے، بڑوں نے یہ چمن لگایا ہے، اب چمن لگانے والا تو چلا جاتا ہے، ایک چمن پیچھے والوں کو دے کے جاتا ہے، باغ دے کر جاتا ہے، اور وہ باغ آسانی کے ساتھ نہیں لگا کرتا، کسی باغبان سے پوچھو کہ وہ باغ کو بنانے کے لیے، اس کی سجاوٹ کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کیسے کیسے ایک ایک پودا وہ لگاتا ہے، ایک ایک درخت وہ لگاتا ہے، اور کس طرح سے اس سے وہ جھاڑ جھنکار کو، تکلیف دینے والی چیزوں کو اور بدنما چیزوں کو کس طرح سے وہ نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ والے جس طرح سے یہ ظاہری طور پر ایک چمن بساتے ہیں، اسی طریقے سے انسانوں کے دلوں کے اندر بھی ایک چمن کو آباد کرتے ہیں، دلوں کے اندر بھی ایک چمن بساتے ہیں۔ وہ چمن کیا ہے؟ کہ اچھے اخلاق سکھاتے ہیں، اچھی عادات سکھاتے ہیں۔ ایک انسان ظاہر میں چاہے کتنا ہی خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اس کا اندر سے باطن کیسا ہے، یہ اللہ والے دلوں کے اوپر محنت کرتے ہیں اور اس کے ظاہر اور باطن کے تضاد کو نکالتے ہیں۔ اس کے باطن کے اندر، اس کے قلب کے اندر وہ چیزیں جو اس کے باغ دل کو ویران کرنے والی ہیں، نقصان پہنچانے والی ہیں، اس باغ دل سے ان خراب چیزوں کو نکالتے ہیں، چن چن کر نکالتے ہیں۔ ان کی نظر اسی چیز پر ہوتی ہے۔ اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے نفع کے لیے، کسی کے فائدے کے لیے اگر کوئی بات کہی جائے، تو آج لوگوں میں اتنی انانیت ہے، اتنی بڑائی ہے کہ برا لگ جاتا ہے کہ جی ہمیں ایسا کیوں کہا؟ ارے بھائی، تمہارے فائدے کے لیے کہا، اس میں اللہ والوں کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ تم سے محبت ہے، اسی محبت میں تو یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے، اسی محبت میں کہا جا رہا ہے، اس کے منشا کو پہچاننا چاہیے۔ اور یہ جو ایک بڑائی ہے، ایک عناد اندر ہے کہ ہر انسان ایک بڑائی کا بت اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ اسے برا لگ جاتا ہے، آخر یہ برا کیوں لگتا ہے؟ وہ تو تمہارے باغ دل کو آباد کر رہے ہیں اور تم اسے ویران کرنا چاہتے ہو۔ ان کی نظر تمہارے ظاہر پر نہیں ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے تم کیسے ہو، ان کی نظر تو تمہارے دل کے اوپر ہے کہ تم اپنے دل کے اعتبار سے کیسے ہو۔ وہ دلوں کو بنانے والے ہیں، دلوں پر محنت کرنے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس کی جو فیلڈ ہوا کرتی ہے، جو میدان ہوا کرتا ہے، وہ اپنے اسی میدان پہ محنت کرتا ہے۔ تو مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص میں 99 خرابیاں ہوں اور ایک اچھائی ہو، اور اس کا مجھ سے تعلق نہ ہو، 99 خرابیاں ہیں اور ایک اچھائی اس کے اندر ہے، تو میری نظر اس کی ایک اچھائی پر ہوتی ہے، ایک خوبی پر ہوتی ہے، اس کی 99 خرابیوں پر نظر نہیں ہوتی۔ لیکن فرمایا کہ جس شخص کا مجھ سے تعلق ہو، اصلاح و تربیت کا تعلق ہو، اور اس کے اندر 99 خوبیاں ہوں اور ایک اس کے اندر خامی ہو، تو میری نظر اس کی 99 خوبیوں پر نہیں ہوتی، اس کی ایک خامی کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ یہ ایک خامی بھی اس کے اندر کیوں ہو، یہ کیوں ہو؟ اور اتنے خیر خواہ تو بھائی ماں باپ بھی نہیں ہوتے جتنے اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کا درجہ اللہ نے بلند رکھا ہے، لیکن وہ خیر خواہی، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، جو اللہ والوں کے دل کے اندر یہ درد دل ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم نے قدر نہ کی تو نقصان کس کا ہے؟ ان کا تو کوئی نقصان نہیں، ان کے ذمے تو اللہ تعالی نے جو ذمہ داری لگائی ہے، ذمہ داری سونپی ہے، وہ تو اپنے حصے کا کام کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جو فائدہ حاصل کر لیتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور اس سے محرومی کا سبب کیا بنتا ہے؟ اس سے محرومی کا سبب یہی عار اور استکبار ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک بڑائی ہوتی ہے یہ بڑائی جو ہے انسان کے لیے محرومی کا سبب بن جاتی ہے. کہیں پر دنیا کی محبت ہوتی ہے، کہیں پر مال کی محبت ہوتی ہے، کہیں پر جاہ ہوتی ہے، اور یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں اللہ والوں سے فیضیاب ہونے میں، ان سے استفادہ کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ بھائی جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو نشیب بن کر جاؤ، نشیب بن کر جاؤ، کیونکہ فیض کی جو مثال ہے وہ مثل پانی کے ہے، اور پانی ہمیشہ نشیب میں جایا کرتا ہے، پانی اونچائی کی طرف نہیں جایا کرتا. جب تم نشیب بن کر جاؤ گے، اپنی انا کو مٹا کر تم جاؤ گے، وہ فیض خود بخود تمہاری طرف منتقل ہونے لگے گا. یاد رکھیے کہ فیض تو ملتا ہے. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فیاض حقیقی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، لیکن اللہ اس فیاض حقیقی کا جو فیضان خاص ہے وہ ہر آن ہر لمحہ اپنے مقبول بندوں کے دل پر آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، اور جو ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے. تو ماتے شرط یہ ہے کہ اگر خالص ذہن بھی آئے گا تو نوازا جائے گا، لیکن بغض اور عناد لے کے نہ آئے، بغض اور عناد کے ساتھ نہ آئے، نوازا جائے گا. کسی نے پوچھا کہ حضرت بہت سے لوگ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے قریب ہماری قبر ہو جائے، تو کیا اس کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے قریب اگر قبر ہو تو کیا اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب بارش بہار ہوتی ہے تو اس کی ٹھنڈک کا اثر اندر تک آتا ہے، اسی طریقے سے جب اللہ والوں کی قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر پاس والے بھی محروم نہیں رہتے، وہ پاس والے بھی فیضیاب ضرور ہوتے ہیں. تو ان کا تو فیض ایسا ہے کہ بعد مرنے کے بھی انسان کو ملتا ہے، تو زندگی کے اندر تو کیوں نہ ملے، زندگی میں تو کیوں نہیں ملے گا؟ بھائی ضرور ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فیض لینے والا ہو، فیض لینے والا ہو. اور اس فیض لینے کے لیے سب سے پہلی شرط یہی ہے، پہلا قدم یہی ہے کہ آدمی اپنی خودرائی کو فنا کر دے، اس خودی کو فنا کر دے، جس کو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خودی کے ساتھ خدا نہیں ملا کرتا، خودی کے ساتھ خدا نہیں ملا کرتا. خودی کیا ہے؟ یہ ایک بڑائی ہے، ایک اپنی رائے کے اوپر قائم رہنا ہے، ایک اپنی تجویز کا باقی رکھنا ہے. اور جب تک انسان اپنی تجویز پر چلتا ہے اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہوتا، راستے اس کے لیے نہیں کھلتے، کیونکہ تجویز تو یہ رکاوٹ ہے، یہاں تو تفویض چاہیے. اپنے کو سونپا جائے، اور کیسا سونپا جائے؟ المیت فی ید الغسال. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ اللہ والوں سے بیعت ہو جاتے ہیں. اچھی بات ہے بیعت ہونا، اور بیعت کی برکت سے انکار نہیں ہے، لیکن مدتوں گزر جاتی ہیں، کسی قسم کی ترقی کے آثار ان کے اندر نظر نہیں آتے، جہاں ہیں وہیں رہتے ہیں، انجماد کا شکار. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بیعت تو ہو جاتے ہیں صرف برکت کے لیے، لیکن اصلاح کا اہتمام نہیں کرتے. اور اصل چیز تو اصلاح ہے، اصل اصلاح ہے. اور اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح اسے کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر کا جو میل کچیل ہے، جو بری عادات اور برے اخلاق ہیں، وہ اس کے اندر سے نکل جائیں، یہ اس کی اصلاح ہے. جیسے ظاہر کی اصلاح ہے کہ آدمی کے ہاتھ خراب ہوتے ہیں ہاتھ دھو لیتا ہے، لباس میلا ہوتا ہے تو لباس دھو لیتا ہے، اس کے میل کچیل کو دور کر لیتا ہے، تو یہ ظاہر کی اصلاح ہو جاتی ہے. غسل کرتا ہے بدن کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے. لیکن اللہ والے جو ہیں وہ اندر کی غلاظت اور نجاست کو نکالتے ہیں، اس سے دلوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں. لیکن وہ کس کا ہوگا کہ آپ اپنے بدن سے کپڑا اتار کر اگر اسے لانڈری کے حوالے نہ کریں، واشنگ مشین کے حوالے نہ کریں، اس کا میل کچیل کیسے دور ہوگا؟ کیا خود بخود دور ہو جائے گا؟ کبھی بھی دور نہیں ہوگا. اور آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بیعت ہونے کے بعد بس سب کچھ خود ہی ہو جائے گا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم اس کپڑے کو واشنگ مشین میں نہیں ڈالتے، اس کا پاؤڈر اس کے اندر نہیں ڈالتے، اس کو چلاتے نہیں ہیں، اس وقت تک وہ میل کچیل کہاں سے دور ہوگا؟ تو کیا اصلاح اتنی آسان چیز ہے؟ انسان کے باطن کی درستی، قلب کی درستی اتنی آسان چیز ہے کہ خالی ہاتھ میں ہاتھ دینے سے صحیح ہو جائے گا؟ اس کے لیے بھائی کچھ کرنا پڑے گا. اور جنہیں اس چیز کی فکر تھی انہوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں. اور خاص کر اس خودی کو مٹانے کے لیے، اس انا کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی ذلت والے کاموں کو بھی کیا کہ کسی طرح سے یہ بڑائی کا بت اندر سے نکل جائے. یہی تو رکاوٹ ہے کہ جی میں تو اتنا اچھا آدمی ہوں، میں تو اتنا بڑا مالدار آدمی ہوں، میں اپنی حالت کیسے جا کے بتاؤں کہ میری زبان کیسے چلتی ہے، میری آنکھ کیسے چلتی ہے، میں راتوں کو کیا کرتا ہوں، بیوی کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے، میں جا کر کیسے بتاؤں؟ شیخ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت ہی معزز اور محترم ہے، اگر میں نے اپنی حالت کو بیان کر دیا تو میں تو شیخ کی نظروں میں گر جاؤں گا. یاد رکھیے کہ نظروں میں گرے گا نہیں، نظروں میں چڑھ جائے گا، چڑھ جائے گا. اور اس کی توجہ خاص جو ہے وہ تیری طرف ہو جائے گی، توجہ خاص تیری طرف ہو جائے گی. کیونکہ اللہ والے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتے. یہ سوچنا کہ اگر ہم نے کچھ کہا تو ان کے دل میں ہماری عزت و احترام ختم ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا، بلکہ بڑھ جائے گا، توجہ بڑھ جائے گی، وہ دعا بھی کریں گے، وہ نسخہ بھی بتائیں گے. اللہ کے نیک بندے، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے کم تر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی تمامی مخلوق کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں کہ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں سب سے کم تر ہوں. مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کی مثال بیان فرمایا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ شاہی جلاد کو اگر بادشاہ یہ حکم دے کہ شہزادے کو کوڑے مارو، اور عین اس حالت میں جب وہ جلاد شہزادے کو کوڑے مار رہا ہو، کوئی اس سے یہ پوچھے کہ تو شہزادے سے افضل ہے یا شہزادہ تجھ سے افضل ہے، وہ یہی کہے گا کہ شہزادہ مجھ سے افضل ہے، مستقبل کا بادشاہ اس نے بننا ہے، لیکن حکم شاہی ہے، اس حکم شاہی کی تعمیل میں کر رہا ہوں، لیکن افضل یہ شہزادہ ہے. اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جو ایک اصلاح و تربیت کی ذمہ داری ڈالی ہے، تو اس وجہ سے ہم پکڑ کرتے ہیں، داروگیر کرتے ہیں، لیکن عین اس حالت میں بھی فرمایا کہ جب میں کسی کی داروگیر اور پکڑ کرتا ہوں، عین اس حالت میں بھی اس کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں. کیونکہ اللہ والے ہمیشہ اپنے دل کی نگرانی کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، کسی بھی لمحے اپنے دل کی نگرانی سے وہ غافل نہیں ہوتے. مجدد تھانوی رحمت اللہ نے اپنا واقعہ خود بیان فرمایا. فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بیان کرنے کے لیے گڑی خام تھانہ بھون کے قریب، ایک چھوٹا سا قصبہ، گڑی خام گیا. میرے دل کے اندر ایک بات آ گئی، اور وہ بات یہ آئی کہ مجھے تو بیان کرنے پر عبور حاصل ہے، میں بیان کر لوں گا. بس یہ بات دل کے اندر آ گئی. اب یہ ان کا اخلاص ہے کہ اپنی اس کیفیت کو بھی کھول کر بیان کر دیا کہ دیکھو کہاں کہاں سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے. بس یہ دل کے اندر، مجدد تھے اپنے زمانے کے کہ جن کی 2000 سے زیادہ تصانیف ہوں، تالیفات ہوں، کتنا بڑا دین کا کام کیا. فرماتے ہیں یہ خیال آیا کہ بس مجھے تو بیان پر عبور حاصل ہے، بیان کر لوں گا. فرماتے ہیں بیان کرنے کے لیے بیٹھا، خطبہ پڑھا، آیت پڑھی، لیکن اس کے آگے زبان چل نہ سکی. بہت سوچا، بہت زور لگایا، کوئی مضمون ذہن میں نہیں، کوئی بات زبان پر نہیں. پھر یہ سوچا کہ پہلے جتنے باز کیے ہیں، سینکڑوں ہزاروں باز ہیں، چلو پہلا کوئی واز یاد کر کے اس میں سے کچھ باتیں بیان کر دوں، پچھلا بھی کچھ مستحضر نہ ہوا. فرمایا کہ اپنے عجز کا اظہار ہو گیا کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے. انسان خود اگر کچھ کرنا چاہے تو انسان خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل اور اس کی نصرت شامل حال نہ ہو. تو بھائی ہم اپنے طور پر کیسے کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے طور پر ہم کیسے کچھ بن سکتے ہیں؟ آج یہی بہت بڑا المیہ ہے کہ اللہ والوں سے بیعت ہونے کے بعد ہم اس کی حقیقت کو حاصل نہیں کرتے. ہاں صورت تو ہے, صورت تو موجود ہے کہ بیعت ہو جانا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں, اور اس اصلاح کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی ذلت والے کام بھی کیے. کس وجہ سے؟ کہ اصلاح ہو جائے. اور اصلاح کا فائدہ کیا ہو؟ کہ اس اصلاح کے ساتھ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ سے ملاقات ہوگی, تو یہ دل جو ہے کسی غلاظت اور نجاست سے آلودہ نہیں ہوگا, بلکہ یہ دل پاک اور صاف ہوگا. یہ اللہ کی یاد کے ساتھ دل آباد ہوگا, اچھے اخلاق سے یہ مزین ہوگا, اور اللہ پاک ہے, پاک چیز کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ سے ملاقات بھی بڑی لذیذ اور مزیدار ہوگی. ایک شخص, ان کے لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر تکبر کا مرض ہے, بہت سے علاج بتائے. نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو, مسلین کے لوٹے بھرا کرو, بہت سے مجاہدے کروائے, لیکن وہ جو تکبر کا مرض تھا وہ اندر سے نکلتا نہیں تھا. چند دن کے بعد اس کام کے اندر مزہ آنے لگتا تھا, پھر لکھتے تھے حضرت کو. اور یہ ہونا چاہیے کہ جب کیفیت کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو تو فوراً اپنے مصلح کو اطلاع کرنی چاہیے کہ اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چند دن جوتے سیدھے کیے, مزہ آنے لگا, لوگوں میں واہ واہ ہونے لگی, جی بڑی تواضع ہے. فرمایا کہ چھوڑ دو, اب جو ہے وہ مسلین کے لوٹے بھرا کرو وضو کے لیے. اس کام کے اندر مزہ آنے لگا, واہ واہ ہونے لگی, فرمایا کہ جھاڑو دیا کرو, صفائی کیا کرو. لیکن جب کسی طرح سے وہ مرض اندر کا نہ گیا تو ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب ایک کام اور کرو, اور وہ یہ کام ہے کہ ایک تحریر حضرت نے لکھ کر دی, کہا کہ ہر نماز کے بعد پہلی صف میں نماز پڑھو, اور نماز کا جیسے سلام پھیرے کھڑے ہو جاؤ اور بلند آواز کے ساتھ یہ تحریر پڑھو. تحریر کیا تھی؟ حضرت نے یہ لکھا کہ حضرات, میرے اندر میرے شیخ نے تکبر کا رذیلہ تجویز کیا ہے, آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ سے مجھے نجات دے دیں. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جماعت میں کھڑا ہو کر فرض نماز کے بعد وہ اعلان کرے. اب کتنی اس کے اندر نفس کی ذلت ہے. لیکن وہی بات کہ آخرت کی عزت کے لیے جس کے دل کے اندر فکر ہوتی ہے وہ دنیا کی ذلت کو برداشت کر لیتا ہے. آج اس چیز پر ہماری نظر نہیں ہے. آج دنیا کی بلندی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لباس بھی اچھا ہو, ہمارا مکان بھی اچھا ہو, ہماری سواری بھی اچھی ہو, کاروبار بھی اچھا ہو, ہر چیز اچھی اچھی چاہتے ہیں, دنیا میں عزت بھی بہت زیادہ ہو. لیکن کبھی سوچا کہ یہاں سب کچھ اچھا ہو اور وہاں سب کچھ کیا ہو؟ کبھی اس کو بھی تو سوچنا چاہیے. ارے بھائی, آخرت کے گھر کو بھی تو یاد کرنا چاہیے کہ یہاں کی عزت ہو یا یہاں کی ذلت ہو, سب یہیں رہ جانے والی ہے, یہ انسان کے ساتھ جانے والی نہیں. ہاں اگر نیکی اور تقویٰ کے ساتھ زندگی کو گزارا تو یہ نیکی اور تقویٰ اس کے ساتھ جانے والا ہے. وہ طالب صادق تھا, سچی طلب اس کے اندر تھی, اور اللہ اس راستے میں لگنے کے بعد اللہ صدق عطا فرمائے. اللہ سے صدق مانگنا چاہیے کہ سچائی بھی تو ہونی چاہیے. صدق تھا, ایک نماز کے بعد کھڑا ہوا اعلان کیا, دوسری نماز کے بعد کھڑا ہوا اعلان کیا, تیسری نماز کے بعد جب اعلان کیا چیخ مار کے رو پڑا, اللہ نے برسوں کا مرض اندر سے نکال دیا, نکال دیا. آج ہم چھپا کر بیٹھے رہتے ہیں, چھپا کر بیٹھے رہتے ہیں کہ جی ہماری تو ذلت ہو جائے گی. بھائی ذلت نہیں, اس کے اندر عزت ہے. وہ تمہیں ذلیل نہیں کر رہے بلکہ تمہیں عزت والا بنانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ سے رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے. ایک وہ عزت ہے کہ جسے انسان اپنے طور پر حاصل کرتا ہے, وہ عزت جو اس کی خود ساختہ ہوتی ہے, جس میں اس کے کسب کو دخل ہوتا ہے, اور ایک وہ عزت ہے جو اللہ عطا کرتا ہے. دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. خود ساختہ جو ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہا کرتی, کہیں نہ کہیں انسان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. اور جو اللہ جس عزت کو عطا کرتا ہے, وہ عزت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہے, اس کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہے, وہ جسموں پر نہیں ہوتی. آج تو یہ کیفیت ہے کہ بیوی کے سامنے غصے سے کام نکال لیا، اولاد سے غصے سے کام نکال لیا، ملازم پر غصہ کر لیا، چڑھ دوڑے اور سوچا کہ ہاں ہمارا تو بڑا روب ہے، بڑا دبدبا ہے، بڑا دبدبا ہے. یہ نہیں پتا کہ یہ صرف چند لمحوں کی تمہاری ایک بات ماننے کی حد تک تو ہے، لیکن دلوں سے اگر پوچھا جائے تو دلوں کے اندر تمہاری کوئی عزت اور وقار نہیں ہے، کوئی عزت اور وقار نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ بس ذرا سی دیر میں جذبات میں آئے، کہیں بیوی پر چڑھائی، کہیں اولاد پہ چڑھائی، کہیں ملازم کے اوپر چڑھائی، اور پھر اپنے کام نکال کر سمجھے کہ ہاں ہم بہت معتبر ہیں، کہ ہم ذرا سی بات زبان سے نکالتے ہمارا کام ہو جاتا ہے. نہیں بھائی، یہ کوئی معتبری کی بات نہیں ہے، یہ تو جبر ہے. وہی کام اگر پیار اور محبت سے نکالا جائے، دلوں کے اندر عزت اور احترام ہو، زمین اور آسمان کا فرق ہے. لیکن آج ہم غلط راستے سے اپنے کاموں کو نکالتے ہیں، غلط راستوں کو اختیار کرتے ہیں، صحیح راستے پر نہیں آتے. اور صحیح راستے پر کس لیے نہیں آتے؟ کہ اس میں نفس کی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، نفس کی خواہشات پہ چوٹ پڑتی ہے، ضرب لگتی ہے، کیونکہ یہ تو بڑا ہی چاہتا ہے، اس کے اندر تو بڑا بننے کی چاہت موجود ہے، اور وہاں پر اپنے کو چھوٹا بنانا پڑتا ہے، اپنے کو مٹانا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ اپنے کو جب تک مٹائے گا نہیں، ارے حقیقی عزت کیسے حاصل ہوگی، کیسے حاصل ہوگی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج اصلاح کی جانب سے بڑی غفلت ہے، بہت غفلت ہے. دنیا کے اعتبار سے تو بہت ترقی ہے، اور آج مسلمانوں کے مجموعی حالات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ دنیاوی اعتبار سے ترقی جو ہے بڑی عروج پر ہے، بہت عروج پر ہے، لیکن دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے آج وہ گراوٹ اور پستی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور پھر وہی بات آتی ہے، میں کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اور ظاہر ہے کہ جو جتنی بڑی خرابی ہو اس کا بار بار ذکر بھی کرنا چاہیے، کہ اس اخلاقی گراوٹ اور پستی کے اندر ایک بہت بڑا جو دخل ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر کی حیا ختم ہو رہی ہے، حیا ختم ہو رہی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ حیا اندر کی رخصت ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، پھر جو چاہے آدمی کر گزرے، جو چاہے کر گزرے. آج اس سوشل میڈیا کی وجہ سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. اور بھائی یہ شرم و حیا، یہ تو قیمتی جوہر ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. الحیا شعبت من الایمان، یہ تو ایمان کا حصہ ہے. جیسے ایمان کی حفاظت فرض ہے، ایسے اس حیا کی حفاظت بھی فرض ہے. اس کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو ضائع کیا جائے. اتنی بے باکی آج بڑھ چکی ہے کہ اچھے اچھے دیندار لوگ ہیں، نمازی ہیں، وضع خطا صحیح ہے، لیکن غلط قسم کی چیزیں موبائل کے اندر دیکھتے ہیں، غلط قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ کس درجے کی ذہنی پستی کی یہ علامت ہے، کس درجے کی یہ گراوٹ ہے. اور بظاہر جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا معزز اور مکرم بھی سمجھتے ہیں، اور پھر وہ عادات ایسی ہیں کہ ان عادات کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. ایک تو ہے کہ انسان سے کبھی بھولے سے غلطی ہو گئی اور پھر اس نے توبہ کر لی، اپنا معاملہ صاف کر لیا، اور آئندہ جو ہے اس گناہ کے قریب نہ گیا، اپنے آپ کو بچایا، اپنے آپ کو روکا، اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کیا. لیکن یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ روز جب تک وہ کچھ چیزیں نہ دیکھے جب تک نیند نہیں آتی، یہ کیفیت ہو چلی ہے. اور ایسے ایسے واقعات کہ ساری ساری رات اس لعنت کے ساتھ گزار دیتے ہیں، اور جب وہ نوجوان اپنی کاروبار پہ جاتا ہے، اپنے جاب پہ جاتا ہے، تو ساری توانائیاں تو وہ رات کو برباد کر چکا. اب دن میں اس کے پاس کہاں صلاحیت ہے، کہاں توانائی ہے کہ وہ اپنی ملازمت کے کاموں کو انجام دے سکے، اپنی تجارت کے کاموں کو انجام دے سکے. یہی وجہ ہے کہ مالک ملازمت سے نکال دیتا ہے کہ بھائی میں نے سونے کے لیے نہیں رکھا، کہ یہاں پر کام پر آتا ہے اور سوتا ہے، جاؤ اپنے گھر کام کرو. کیا سونے کی تنخواہ ملتی ہے؟ بے روزگاری کس وجہ سے؟ اس لعنت کی وجہ سے جس میں راتیں اپنی برباد کی. نتیجہ کیا نکلا؟ بے روزگاری کی صورت میں نکلا. اور یہ بے روزگاری جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. اسی لیے فقہا نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی کی ناجائز نوکری ہو، کوئی ناجائز ذریعہ آمدن ہو، اس وقت تک اسے نہ چھوڑے جب تک کہ کوئی حلال نہ مل جائے. کیونکہ اگر اسے چھوڑ دیا تو کل جو ضرب پڑے گی وہ ایمان پہ ضرب پڑے گی، کہیں ایمان ہی ضائع نہ ہو جائے۔ تو آج اس لعنت کی وجہ سے یہ کیفیت ہو چلی ہے کہ حیا جو ہے وہ اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی پہلے مشہور تھا کہ گاؤں کی بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے، گاؤں کی بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے، اور آج ان رشتوں کا تقدس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آج ایسی حیوانیت اور ہوس انسان کے اندر آ چکی ہے کہ وہ نہ کسی کی بیوی کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی بہن کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی ماں کو دیکھتا ہے، ہر طرف اس کے اندر ایک ہوس کی آگ لگی ہوئی ہے کہ ادھر بھی میسج، ادھر بھی میسج، اور ایک ایک آدمی دس دس جگہ جو ہے وہ میسجنگ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کیا اس کی عبادت ہوگی، کیا اس کی نماز ہوگی، کیا اس کے دل کے اندر اطمینان ہوگا، کیا اس کے ذہن کے اندر یکسوئی ہوگی؟ وہ تو انتشار کا شکار ہے، اندر سے پستی اور گراوٹ کا شکار ہے، اور کوئی ایک ضرب ایسی اس پر لگے گی کہ اس کا ایمان بھی رخصت ہو جائے گا، اندر سے اتنا وہ کمزور ہو چکا ہے۔ ایک ضرب کی دیر ہے، کوئی ایک ایسی ضرب لگے گی۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایمان لوگوں نے اپنا ضائع کر لیا۔ تو بھائی یہ لعنت جو ہے، یہ شرم و حیا، یہ انسان کا ایک بہت قیمتی جوہر ہے، بہت قیمتی جوہر ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے تہبند کو جو ہے وہ نیچے کی طرف کر لیا۔ صحابہ نے کہا کہ پہلے بھی بیٹھے تھے اور لوگ بھی آ رہے تھے، پہلے تو آپ نے ایسا نہیں کیا؟ تو فرمایا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو اس سے میں حیا کیوں نہ کروں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حیا کتنا قیمتی جوہر ہے، اور آج اس قیمتی جوہر کو کس طرح سے ضائع کیا جا رہا ہے کہ آج بہن اور بیٹی کا جو تقدس ہے وہ اس درجے پامال ہو چکا ہے کہ انسان ہرس و ہوس کا بندہ بن گیا ہے۔ ہرس و ہوس کہ پڑوسی سے پڑوسی کی آبرو محفوظ نہیں ہے، آج یہ کیفیت ہے، ورنہ پڑوسی سے پڑوسی کو امن ملتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا محافظ ہوتا ہے، اور پھر پڑوس کے حقوق کتنے ہیں۔ لیکن آج وہ زمانہ آ گیا، کس وجہ سے؟ کہ اس لعنت کی وجہ سے، اور آج ہم اسے چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور ذہنوں کے اندر یہ بات آ چکی ہے، اللہ کہہ رہے کہ یہ نکل جائے، ذہنوں سے نکل جائے، دلوں سے نکل جائے، کہ جی بس یہ تو ایک انٹرٹین کا ذریعہ ہے، یعنی اسے صرف اتنی سی بات کہہ کر ہم اس سے جو ہے صرف نظر کر لیتے ہیں کہ بس یہ تو ایک انٹرٹین کے لیے ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ تو کیا انٹرٹین کے لیے یہاں پر آیا ہے، کس لیے آیا ہے؟ ارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تو مومن کی یہ قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی یہ جنت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کے زمانے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا ہے وہ بھی اس کو اتنا استعمال نہیں کر رہے جتنا ہم اسے استعمال کر رہے ہیں، جو اس کے بنانے والے ہیں، اس چیز کو جاری کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے یورپ کے اندر سفر ہوتا ہے، یو کے میں سفر ہوتا ہے، ٹرینوں میں، بس میں، کبھی اپنے نوجوانوں کی طرح کبھی ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ موبائل ہاتھ میں ہو اور وہ اس میں اندر لگے ہوئے ہوں، فیس بک اور ٹویٹر چلا رہے ہوں۔ اکثر یہ دیکھا کہ چاہے وہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، انہوں نے سیٹ پر بیٹھنا ہے، کتاب کھولنی ہے اور اپنے پڑھنے میں لگ جانا ہے، اور پورا سفر نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوان اتنے دیوانے کہ ہر وقت جو ہے وہ ایک ہی مشغلہ، فیس بک، فیس بک، فیس بک۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں نے اس چیز کو ایجاد کیا وہ اتنا استعمال نہیں کر رہے جتنا ہم کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بربادی ہمارے اندر زیادہ آ رہی ہے، ہمارے اندر زیادہ ہے۔ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنی اصلاح سے بھی غافل، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے مراکز ہمیں دیے ہیں، ایسی شخصیات ہمیں دی ہیں، ایسے رہبر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں دنیا کے اس پر آشوب ماحول کے اندر، پر فتن زمانے کے اندر، کہ اس سے بڑھ کر اور کیا عافیت ہوگی، کیا عافیت ہوگی؟ لیکن ہم اس عافیت کی چھتری سے اپنے آپ کو باہر نکال دیں اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ عافیت نہیں چاہیے، تو یہ ہماری بھائی شامت اعمال ہے، ہماری شامت اعمال ہے۔ ہمیں تو ایسی چیزوں سے جڑنا چاہیے کہ جہاں پر ایمان کی حفاظت کے قلعے موجود ہوں اور وہاں پر انسان بے راہ روی کا شکار ہو. کیا یہ زندگی اللہ نے اسی لیے عطا کی تھی؟ کم از کم سوچنا تو چاہیے کہ اس زندگی کا مصرف کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور مصرف اور مقصد اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ نے اس کے مقصد کو انسانوں کے اوپر نہیں چھوڑا، اللہ نے اس کے مقصد کو خود بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ نہیں کہا کہ انسان اس کی خود تعبیر کر لے کہ یہ زندگی کس لیے دی ہے، نہیں، اس کا مقصد اتنا پاکیزہ تھا، اتنا اہم تھا کہ اللہ نے یہ مقصد خود بیان کیا کہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے اللہ کی عبدیت اور غلامی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں. اور فیس بک سے کون سی عبدیت کا حق ادا کر رہا ہے؟ واٹس اپ اور ٹویٹر سے کون سی عبدیت کا حق ادا کر رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ اور کبھی یہ سوچا کہ جتنے گھنٹے اس کے اندر برباد ہوتے ہیں، کیا کبھی ایک دفعہ بھی زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کبھی زبان پر آتا ہے؟ گھنٹوں برباد ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا نام زبان پہ نہیں آتا. آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی غفلت کی وہ چیز ہے. اور ایسی حالت میں اگر موت کا پیغام آ جائے، پیغام اجل آ جائے، تو وہ موت کیسی موت ہوگی؟ ظاہر موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے. اور ایسی حالت کے اندر اگر اللہ فرشتہ آ جائے، موت کا پیغام لے کر آ جائے، آپ خود بتائیں کہ وہ موت کیسی ہوگی؟ کیا زبان پر کلمہ آئے گا؟ میرا ایک جگہ پہ سفر ہوا تو ان کے بوڑھے والد صاحب تھے، اب بیچارے معذور بستر پر. تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ نماز کیسے پڑھتے؟ کہ جی جب سے معذور ہوئے نماز بھی چھوڑ دی. میں نے کہا نماز کیوں چھوڑ دی؟ ارے جب شریعت نے رخصت دی ہے کہ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے نماز پڑھاؤ، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر، اور بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر بستر پر. ان کے بیٹھ کا رخ جو ہے ان کے پیر قبلے کی طرف کر دو، سر اوپر کر دو. اور اس سے بڑھ کر یہ ظلم کیا کہ ٹیلی ویژن سامنے رکھ دیا. اب وہ ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ سو جاتے ہیں، پھر ٹیلی ویژن جاگتے ہیں تو پھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی دیکھو میں آپ کے گھر پہ رہا ہوں، آپ نے خدمت کی ہے تو میں کچھ اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کا برا نہ مانے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ موت تو برحق ہے، اور یہ جو آپ نے اپنے والد کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ یہ ٹیلی ویژن 24 گھنٹے ان کے سامنے ہے، وہ دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو پھر دیکھنے لگتے، تو اس میں کیا اچھی باتیں ہیں؟ سارے فحش مناظر، گانا باجا، موسیقی. میں نے کہا یہ بتائیں کہ موت برحق ہے، موت آنی ہے، اگر ایسی حالت کے اندر موت آئے گی تو مجھے بتاؤ وہ موت کیسی ہوگی؟ کیا اللہ کا نام زبان پر آئے گا؟ کیا کلمہ زبان پر آئے گا؟ یہ موت کیسی موت ہوگی؟ تو سن کر پریشان ہو گئے کہ ہمارا تو اس طرف ذہن بھی نہیں تھا. میں نے کہا پھر عمر کے اس حصے کے اندر ہے کہ اس کے بعد تو آگے کوئی امید بھی نہیں ہوتی، بڑھاپے کے بعد تو قبر کی منزل قریب ہے، آخر یہ موت کیسی موت ہوگی؟ کہنے لگے جی ہمیں تو احساس ہی نہیں تھا، آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی. میں نے کہا بھائی اس کی جگہ پر ان کے پاس کوئی بیٹھے، کوئی تلاوت کرے، کوئی ذکر کرے، انہیں نماز کا عادی بناؤ، اس سے پاکی اور طہارت لینے کی عادت ہوگی، کم از کم پاکیزہ یہ رہیں گے. اور آج یہی کیفیت ہے کہ آج اس فیس بک کی وجہ سے، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے آج دلوں کے اندر جو ہے وہ ناپاکی ہے، دلوں کے اندر جو ہے وہ پراگندہ خیالی ہے، دماغ کے سوچ جو ہے، افکار اور خیالات، یہ پاکیزہ نہیں ہے. اب ایسی حالت میں اگر موت کا پیغام آ جائے، وہ موت کیسی موت ہوگی؟ کیسی موت ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیے کہ کس حال میں اللہ سے ملاقات ہوگی. تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اور یہ ساری باتیں میں اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اس تعلق کو کمزور کرنے کے جو بھی ذرائع ہیں ان ذرائع سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر کسی کو شیخ نہیں ملتا، اگر کسی کو نیک صحبت نہیں ملتی، تو جب تک شیخ نہ ملے، نیک صحبت نہ ملے، کسی اللہ والے کا دامن نہ ملے، اس وقت تک بری صحبت سے تو اپنے آپ کو بچائے. اگر کسی کو طبیب نہ ملے، ڈاکٹر نہ ملے، دوا نہ ملے، تو کم از کم بدپرہیزی سے تو اپنے آپ کو بچائے کہ ایک طرف تو دوا نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو، اور دوسری طرف بدپرہیزی بھی ہو، تو پھر بنے گا کیا؟ وہ مرض کہاں پر پہنچے گا؟ اس کی انتہا کیا ہوگی؟ اسی طریقے سے روح اور قلب کے جو امراض ہیں، کہ ایک طرف اللہ والوں کے پاس نہ جائیں، اپنا علاج نہ کرائیں، اور دوسری طرف بدپرہیزی بھی جاری رکھیں، تو پھر ایمان کا کیا بنے گا؟ یہ ایمان قوی ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کبھی اپنے سے سوال کرنا چاہیے کہ ایمان قوی ہوگا یا کمزور ہوگا؟ اور موت کے وقت کون سا ایمان کام آئے گا؟ موت کے وقت تو قوی ایمان کام آئے گا. اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزانہ اپنے ایمان حاصلہ موجودہ پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُنہیں ایمان عطا فرمایا، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے ایمان میں ترقی عطا فرما. فرمایا کہ روزانہ اپنے ایمان حاصلہ موجودہ پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر سے نعمت میں برکت اور ترقی ہوتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اور جب روزانہ ایمان پر شکر کرو گے تو یہ ایمان بڑھتا رہے گا، ترقی کرتا رہے گا. اور جب موت کا دن ہوگا، اس دن سب سے زیادہ ایمان تمہارے پاس ہوگا. لیکن کیا اس فیس بک کے ساتھ کبھی اس بات کا دھیان آتا ہے کہ ایمان پہ شکر ادا کرے؟ وہاں تو بلکہ اس کا کفران کر رہا ہے، کفران کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نعمت وقت ہے، نعمت صحت ہے، یہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ سننے کی صلاحیت ہے، کتنی چیزوں کا کفران ہو رہا ہے. کسی ایک چیز کا کفران نہیں ہے، کتنی چیزوں کا یہ کفران کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ناقدری اور ناشکری کے اندر مبتلا ہے. تو بھائی ہمیں حیا جو ہے یہ بہت قیمتی جوہر ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور آج یہی وجہ ہے کہ جب گھر کا مرد، گھر کا سربراہ، گھر کا بڑا، گھر کا بھائی، گھر کا باپ، جب اس کے اندر چور ہوتا ہے، اس کے اندر خرابی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بیوی کو کہہ سکے، وہ اپنی بہن کو کہہ سکے، کیونکہ وہ خود خرابی کے اندر مبتلا ہے. اگر وہ خود اس چیز سے بچے گا، ایسے گھرانے آج بھی موجود ہیں کہ جہاں پر یہ لعنت گھروں کے اندر موجود نہیں، انہوں نے اسمارٹ فون ہی گھروں میں نہیں رکھے، ایسے گھرانے بھی موجود ہیں. تو اس لیے وہ اس کے اندر کہنے کی جسارت ہی نہیں ہے، وہ کیسے بیوی کو کہہ سکتا ہے؟ جب وہ خود فیس بک کو استعمال کر رہا ہے، وہ بیوی کو کیسے منع کرے گا کہ تو فیس بک کو استعمال نہ کر؟ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے. میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کی اپنی الگ الگ دنیا ہے. بیوی کی دنیا الگ ہے، شوہر کی دنیا الگ ہے، اولاد کی دنیا الگ ہے. ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن ہر ایک نے الگ الگ دنیا آباد کی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے بیگانے ہیں. ارے ایک چھت کے نیچے رہنے والے تو آپس میں شیر و شکر ہونے چاہیے، محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، الفت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہونی چاہیے. اور پھر بات وہی آ جاتی ہے جہاں سے میں نے بات ابتدا کی تھی کہ بھائی اللہ والوں سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہے. اور خیر خواہ کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہ یہ نہیں ہے کہ ہم اولاد کو رہنے کا اچھا مکان دے دیں، اچھی گاڑی اس کو استعمال کرنے کے لیے دے دیں، یہ خیر خواہی نہیں ہے. مہنگا اسمارٹ فون اس کو لے کر دے دیں، یہ خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی یہ ہے کہ ہم اسے کسی ایسے اللہ والے کے ساتھ جوڑ دیں کہ جہاں اس کا ایمان محفوظ ہو جائے، یہ خیر خواہی ہے، یہ خیر خواہی ہے. ہم کسی ایسی جگہ وابستہ کر دیں جہاں اس کے اخلاق کی حفاظت ہو، اس کی عادات کی حفاظت ہو، وہ ایک اچھا انسان بن جائے، ہم معاشرے کو ایک اچھا انسان دے کر جائیں، یہ خیر خواہی ہے. تو بھائی ہمیں اپنا بھی خیر خواہ ہونا چاہیے، اور اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا، اپنے گھر والوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں سرک سکیں گے جب تک کہ اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال نہ ہو. رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے جو ماتحت تھے ان کو اللہ کا دین پہنچایا تھا؟ رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کیا ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں بیدار کیا ہے، جگہ جگہ پر ہم کو جھنجھوڑا ہے، لیکن کیا ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں؟ کل کیسے ہم اللہ کو جواب دے ہوں گے؟ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم اپنے خیر خواہ ہیں؟ کیونکہ اللہ والوں کی جو ذات ہوتی ہے وہ تو خیر خواہی کا منبع ہوتی ہے، اور جو ان کے ساتھ صحیح تار صدق کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ خیر خواہی اس کے اندر بھی منتقل ہونے لگتی ہے، پھر وہ اپنا بھی خیر خواہ ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے، اور خلق خدا کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں خیر خواہ ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے اس دنیا کے اندر ان چیزوں سے اپنا بھائی پیچھا چھڑانا چاہیے جو ہمارے نقصان کا سبب ہو رہی ہیں، جو شرم و حیا کے ختم کرنے کا اور گھروں کے ماحول کو برباد کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں، بلکہ اپنی بھی خیر خواہی ہے کہ ہم نیکی اور تقویٰ والی زندگی گزاریں، اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پر ڈالیں، اور یہی ہماری اصل کمائی ہونی چاہیے، اسی پر ہماری محنت ہونی چاہیے۔ دنیا سب رہ جانے والی ہے، اگر اولاد کو نیک بنا کر چھوڑ گئے تو یہ نیک اولاد سب سے بڑی کمائی ہے اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ نیک اولاد جو نیک عمل کرے گی اس کا ثواب وہاں پہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی فکر عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کا فکر عطا فرمائے، اور اللہ والوں کی صحیح قدردانی اللہ عطا فرمائے، اور اس تعلق کا جو حق ہے اللہ ہمیں اس میں صدق عطا فرما دے، نفسانیت سے، خودی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت دعا کرا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير۔ اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، اپنی محبت معرفت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا بھی خیر خواہ بنا، اپنی اولاد کا خیر خواہ بنا، اپنے گھر والوں کا خیر خواہ بنا۔ یا اللہ خلق خدا کا خیر خواہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کی بدخواہی سے ہماری حفاظت فرما، نیکی اور تقویٰ والی زندگی یا اللہ ہمیں عطا فرما، اللہ والوں سے وابستہ ہونے والا بنا۔ یا اللہ اس تعلق کے اندر صدق ہمیں عطا فرما، ہر قسم کی نفسانیت سے، خودی سے، خودرائی سے، اعجاب نفس سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی یا اللہ ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے حفاظت فرما، ہر خیر ہر بھلائی یا اللہ عطا فرما۔ یا اللہ دلوں کے نیک ارادوں کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت عطا فرما، ہر قلت سے، دقت سے، پریشانی سے، بیماری سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا، اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ چمن حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے لگایا، یا اللہ اس چمن کو تا قیام قیامت آباد فرما، یا اللہ جو اس کو آباد کرنے والے ہیں ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما، یا اللہ اس چمن کی خاص حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مولانا نعیم مطالعہ صاحب کی صحت میں فیوزات میں خوب خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ مرجع خلائق بنا، یا اللہ اخلاص کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک یا اللہ خدمت خلق کی توفیق عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، ہر قسم کی ترقیات سے یا اللہ مالا مال فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، اپنی نعمتوں کی قدردانی یا اللہ ہمیں عطا فرما، ہمیشہ نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کی نعمتوں میں وقت بھی ایک بڑی نعمت ہے، ایمان بھی یا اللہ نعمت ہے، صحت بھی یا اللہ نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، بیوی بھی نعمت ہے، یا اللہ ہر قسمی نعمتوں کی قدردانی عطا فرما، نعمتوں کے کفران سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو جو ہماری عمر بڑھتی جائے ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، عافیت کو بڑھاتے جانا، یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی ایمانی مادی ہر قسمی نعمتوں کی حفاظت فرما، ہر قسمی نعمتوں میں یا اللہ ترقی عطا فرما، مخلوق کی محتاجی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بھائی مسلمان آباد ہیں سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، زمانے کے شرور اور فتن سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دارین میں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجز الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب۔